اگلا باب دیکھیں گے، الاشیاء التی تجب علیہ الزکاۃ، وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بہت اہم ٹاپک ہے، زکوٰۃ کے بارے میں ہم فضائل تو اکثر سنتے سناتے رہتے ہیں، معلوم بھی ہوتا ہے، لیکن مسائل کم معلوم ہوتے ہیں اور عمل کا تعلق بھی زیادہ مسائل سے ہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم جن چیزوں کو دیکھیں گے وہ ہیں الذہب والفضہ، سونا اور چاندی۔ سونے کو ذہب کہتے ہیں، فضہ چاندی کو کہتے ہیں۔ ایک بڑا دلچسپ سا نقطہ ہے ان دونوں کے عربی لفظ میں کہ ذہب سے ہی ذہبہ ہے، ذہبہ کا معنی ہوتا ہے چلے جانا، وہ چلا گیا، اور فضہ کا روٹ جو نا فا دوار دواد ہے، بکھرنے کو کہتے ہیں، باریک سی پتریاں۔ اگر آپ دیکھیں تو لفظ سونے اور چاندی کے لفظ میں ہی یہ چھپا ہوا ہے کہ یہ رہیں گی نہیں، یہ چلی جائیں گی اور ہم ان کو جمع کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا نصاب کیا ہے۔ سونے پر زکوٰۃ ہے، سونے کا نصاب، نصاب کہتے ہیں نصبہ سے پہنچ جانا، یعنی وہ مقدار کے جو زکوٰۃ کی حد کو پہنچ جائے۔ لفظ نصاب ہم بہت بولتے اور سنتے ہیں، لیکن اس کا اصل کیا ہے؟ نصب۔ سورۃ النساء میں بھی آتا ہے، اور جس میں ان کے بتوں کے لیے بھی، وہ تو نصب سین سے ہوتا ہے، لیکن جھنڈا گاڑنے کو بھی کہتے ہیں نصبہ، یعنی وہ مقدار جس کے بعد پھر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے یا 87 گرام ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں، اس سے زائد ہے یا اس اتنا ہے تو پھر پورے پہ ہے، یعنی کہ 7.5 تولے مائنس کر کے پھر ہوگی، بس پھر پورے پہ دی جائے گی۔ اس کی دلیل، عن ابن عمر و عائشہ رضی اللہ عنہم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من کل 20 دینارا فصاعدا نصف دینار ومن الاربعین دینارا دینارن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار، یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ لیتے تھے، اور ہر 40 دینار سے 1 دینار یعنی 40واں حصہ۔ اس ابن ماجہ نے روایت کیا، دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور 20 دینار کا وزن 7.5 تولے چاندی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے اسلام کا ایک خوبصورت مزاج بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کرنسی اور سونا چاندی اسلام میں کوئی دو مختلف چیزیں نہیں تھیں۔ ہم اپنے تفسیر کے سیشن پہ اس پہ ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں، لیکن مسئلہ کب سے بگڑا، اکانومی کب سے فلاپ ہوئی؟ جب سے سونے چاندی کی جگہ کاغذ کے ٹکڑوں کو روپیہ اور ڈالر اور کرون کہہ دیا۔ کاغذ ایک ہی ہے، لاگت ایک ہی ہوگی، لیکن ایک کاغذ کا ٹکڑا آپ کا 70-80 روپے کا ہے تو دوسرا 12-13-14 کا ہے اور تیسرا 1 روپے کا ہے۔ تو اسی سے دنیا میں جتنا اس وقت اکنامک کرائسس آیا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہے، ہم اس کو بہت ڈیٹیل سے اپنے تفسیر کے سیشن میں دیکھ چکے ہیں۔ لیکن اسلام نے سونے چاندی کے سکے اور یہ کرنسی میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، تو وہیں سے پھر زکوٰۃ کا نصاب بھی بنتا ہے، کیونکہ سونے کی اپنی ایک ویلیو تھی۔ پہلے دور میں جب سونے چاندی کے سکے چلتے تھے تو ہر ملک کے سکے کی اوپر مہر ہوتی تھی، لیکن آپ امریکہ میں 1 دینار لے کے پھر رہے ہیں یا آپ چائنا میں چلے جاتے ہیں، اس کی سیم ویلیو تھی۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ پہلے امریکن ڈالرز کو جا کے چائنیز روپیز میں یا چائنیز کی اکانومی میں چینج کریں تو اسی سے آپ کی ڈی ویلیویشن شروع ہو جاتی۔ اس طرح اگر ریاض بھی ہوتا تو کبھی لوگ پاکستان چھوڑ چھوڑ کے امریکہ نہ بھاگتے، اور کبھی لوگ دنیا کے ویسٹرن کنٹریز میں نہ بھاگتے۔ آج بھی دیکھیے کہ بہت سارے ملکوں میں جو جاتے ہیں اس کی وجہ جو ہے ان کے کرنسی کا ایکسچینج ریٹ ہے، ورنہ اپنے ملکوں میں بعض لوگ ہزاروں کمانے والے دوسرے ملکوں میں جا کر 100 بھی کام کر لیتے ہیں، وجہ کیا کہ کرنسی کا ڈفرینس بہت سا ہے۔ تو یہ تو ایک الگ بحث تھی، لیکن 7.5 تولے کا مطلب یہ تھا کہ اسی کرنسی پہ اور اسی سونے کی مقدار کے اوپر پھر زکوٰۃ دی جائے گی۔ زکوٰۃ سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورتوں میں جائز ہے، یعنی آپ 7.5 میں سے ہی کچھ سونا نکال کے اس کو زکوٰۃ میں دے دیں، یا اس کی وہ نہ لیں لیکن اس کے علاوہ کرنسی روپیز کی مطلب منی کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ بھاؤ کے مطابق لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، یعنی جو کرنٹ ریٹ ہوگا۔ جب سونا خریدا تھا وہ کم ہوتا ہے موسٹلی، جب بکتا ہے تو اس وقت زیادہ ہوتا ہے، جو اس وقت کی ویلیو ہے اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور بالکل سمپل بات ہے اس میں کہ سونے کا ریٹ وقت کے ساتھ ہی چلتا ہوتا ہے، جس ریٹ پہ ایک سال تک جو چیز آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ چیز بہت قابل غور ہے کہ جو چیز آپ نے آج خریدی ہے، اب اس وقت رمضان آ گیا، آپ نے رمضان سے پہلے 7.5 تولے یا 8 تولے خریدا، لیکن آپ نے ابھی خریدا ہے، اب فوراً خریدتے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک سال جب گزرے، نہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے، نہ زکوٰۃ کا تعلق کسی خاص مہینے سے، بعض لوگ رجب کے رجب نکالتے ہیں، زکوٰۃ کا تعلق آپ کی چیز کے لینے کے دن سے، جس دن آپ نے کوئی چیز لی اس کے ایک سال بعد۔ کچھ چیزیں آپ کی ایک سال کے بعد یعنی جنوری میں وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو جاتی ہیں، بعض فیبرری میں ہوں گی، بعض مارچ میں ہوں گی۔ تو یہ چیز کرنے کے لیے اگر آپ ایک ہی سال اینڈ آف دا ایئر اپنا بناتے ہیں تو حساب لگا سکتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ مثال ہے کہ آپ نے ایک سونا آج خریدا، اب اس کے 4 ماہ بعد زکوٰۃ کا موسم آ گیا، تو 4 ماہ کا کچھ نہ کچھ کر کے فیس بھی لے لا اس کو اس ڈیٹ پہ لے آئیے۔ بات واضح؟ یعنی جس اگر آپ چاہتے ہیں کہ سال میں بس ایک ہی طرف آپ کی زکوٰۃ نکلے، تو اس کے لیے آپ کو یعنی بیل کی جو ڈیٹ ہے اس سے لے کر پھر آگے کا سال پورا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اپنی سہولت کے لیے کہ کون یاد رکھے آج لیا تھا کل لیا تھا، تو یہ کر لیا کریں کہ اگر بال فرض آپ رمضان میں اس سوچ کے ساتھ زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے یا زیادہ صدقہ خیرات کرنے کا موقع ملتا ہے، تو شروع کے چند مہینوں کو فی سبیل اللہ ہی ایکسٹرا دے دیا کریں، 4 ماہ کا حساب کر کے کچھ بھی جو دل جائے، اور اس کے بعد اس کو پھر اس ڈیٹ سے لے کے چلیں۔ یہی چیز چاندی پر ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولے یا 612 گرام ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کی شرح بلحاظ وزن یا بلحاظ قیمت 2.5% ہے، یعنی قیمت نکلوا لیں یا وزن لے لیں، دونوں ایک چیز ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وزن تو ساڑھے قیمت لکھا ہوا ہے، وزن قیمت کیا ہے کہ اتنے سونے کی قیمت یا اتنی چاندی کی قیمت، بات دونوں ایک ہی ہے۔ اس کی دلیل عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فیما دون خمسطی او سقن من التمر صدقۃ ولیس فیما دون خمسی اواقم من البرق صدقۃ ولیس فیما دون خمس زود من الابل صدقۃ۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں۔ وسق اصل میں کوانٹیٹی ہے، جیسے آج کلو اور سیر کے بانٹ ہوتے ہیں۔ اور 5 اوکیا سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو اوکیا کا وزن آج کے حساب سے 52.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد افوت لکم عن صدقۃ الخیل والرقیق ولكن هاتوا ربع الأشر من كل 40 درهماً درهماً۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ سے تمہیں معاف رکھا ہے، یعنی نہ گھوڑے پہ زکوٰۃ ہے نہ غلاموں پہ زکوٰۃ ہے، اور جبکہ غلام بکتے تھے ان کی ویلیو ہوتی تھی لیکن اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو، یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اور درہم جو تھا وہ چاندی کا تھا، جیسے دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اس دور میں، تو درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں شاید ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ کیوں نہیں ہے گھوڑے پہ اور غلاموں پہ۔ پہلی بات، اللہ کا حکم، جس پہ کر دے جس پہ نہ کرے، لیکن اللہ کے بہت سارے حکموں کی حکمت بھی سمجھ آتی ہے۔ تو گھوڑا جو تھا وہ اس دور میں بھی عموماً اور آج بھی فی سبیل اللہ کے لیے پالے جاتے تھے۔ گھوڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب خیر رکھی ہے، پوری سورت بلا دیا تھی دم خان میں گھوڑوں کی باتیں۔ تو گھوڑے کے اوپر زکوٰۃ اللہ نے نہیں رکھی، کیونکہ موسٹلی اس سے انسان آگے نسل بڑھا کے یا دوسری چیزیں نہیں کرتے، لیکن ایک رخصت بھی کہہ سکتے ہیں کہ عزت ایک آنر بھی ہے۔ اور غلاموں پہ یہ کہ انسان پہ زکوٰۃ تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب انسان کی ویلیو تو اس کے دوسرے اعمال کے ساتھ ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں جس کا آگے ذکر آئے گا، تو جس پہ ہے اس پہ دے دیں گے، جس پہ نہیں ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رحمت سمجھیں گے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال ہاتھ روبائل عشوری
من
کل 40 درہمن درہمن وليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم حتى تتم 200 درهم. اصل میں یہ 200 تھا آپ کو پڑھنا اس لیے مشکل لگ رہا ہے, تو نون گر گیا ہے مضاف کی وجہ سے, تو 200 درهم. فَإِذَا كَانَتْ 200 دِرْهَمٍ فَفِيهَا 5 دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابَ ذَلِكَ. حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو, یعنی ہر 40 درہم میں سے 1 درہم, اور جب تک 200 درہم پورے نہ ہوں تب تک کوئی چیز واجب نہیں, یعنی کم سے کم 200 درہم پہ واجب ہے. جب 200 درہم پورے ہو جائیں تو ان سے 5 درہم ادا کرو, اور جو 200 درہم سے زائد ہو اس پر اسی حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. تو آپ دیکھیں گے کہ 200 درہم پھر وہی 52 تولے ہی بنتے ہیں, یعنی دونوں چیزوں میں بات وہی ہے کہ کم سے کم نصاب جو ہے 52 تولے, اس سے اوپر جتنا بھی ہوگا. نصاب سے کم سونا اور نصاب سے کم چاندی کو ملا کر زکوٰۃ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں, یعنی سونا اپنی جگہ پہ کم تھا نصاب سے, چاندی اپنی جگہ کم تھی, پھر دونوں بنی دیں گے. یہ نہیں کریں گے کہ دونوں کی قیمت کو اکٹھا کر کے اس کا حساب بنائیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے. سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے, یعنی جو عام استعمال کے زیور ہیں وٹ ایور ان کی ریز ویلیو ہے, کم ہے اس سے جس پہ سونا نہیں, یعنی ٹوٹل سونا آپ کے جتنا ہے اس کو دیکھا جائے گا. آپ پہنے کہ نہ پہنے, صرف آپ کے بینکوں میں ہو یا آپ سارا استعمال کریں, کبھی کریں نہ کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, دونوں صورتوں میں زکوٰۃ دینی پڑے گی. کیونکہ موسٹلی آپ دیکھیں کہ سونا خریدا اس نیت سے جاتا ہے کہ چلے کوئی بات نہیں مہنگا تو ہے لیکن جب موقع پڑا تو بیچ لیں گے. بعض لوگ انویسٹمنٹ کی نیت سے خریدتے ہیں, بعض سیونگس کے طور پہ خریدتے ہیں, تو دونوں طرح کے زیورات پہ زکوٰۃ ہوگی. اس کی دلیل دیکھتے ہیں. ان عمر ابن شعیب ان ابیہ ان جدیہ رضی اللہ عنہ ان امراۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ابنۃ لہا وفی ید ابنتها مسکتانی غلیظتانی من ذہب وقال لہا اتو تین زکات هذا قالت لا قال ایسرک ان یصورک اللہ بهما یوم القیامۃ سوارین من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله. حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. دیکھیے کتنی خوبصورت چین ہے نا, پوتے تک بات آتی ہے دادا کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کا ورثہ بھی نسلوں کو دینا چاہیے تاکہ نسل کو یہ کہہ سکے کہ یہ بات میں نے اپنے باپ سے اور میرے باپ نے اپنے باپ سے سنی تھی. کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے. آپ نے اسے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تجھے ان کے بدلے میں قیامت کے دن 2 کنگن آگ سے پہنائے؟ اس نے یہ سن کر دونوں کنگن اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی واضح دلیل ہے, اور صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آتی ہے. تو پھر اس کے بعد بعض لوگ یہ بات پیش کرتے ہیں, یعنی ایک فقہی مسئلہ ہے کہ جس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے عورت پہ نہیں, تو آپ دیکھیے کہ عورت ہونے کے ناطے آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ ڈیفرینشیٹ کر سکتی ہیں کہ یہ سونا میرے پاس صرف اس لیے کہ میں نے سونا لیا ہوا ہے اور یہ میرے پہننے کا. پھر اگر یہ بات درست ہوتی نا تو صرف سونے کے جو بسکٹ تھے, یعنی جو ان مولڈڈ گولڈ ہوتا ہے جو آپ لوگ جس لے کے رکھتے ہیں بس, پھر اس پہ زکات دیتے ہیں اور ہر بنا ہوا زیور اس پہ نہ دیتے, کیونکہ کوئی زیور صرف رکھنے کے لیے تو نہیں بنتا, اس کو پہننا تو ہوتا ہی ہے. تو زیادہ استعمال کرنا کم استعمال کرنا اسلام نے اتنی مشکل میں نہیں ڈالا. اور یہ جو اس نے بات کہی نا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے, تو مراد یہ تھا کہ پھر اس کے دین کے لیے کہ مجھے ایسا زیور کیوں کہا اس نے ایسا, کیا زکات دے سکتی تھی نا. لیکن اس کے بارے میں پھر وہ محدثین نے بات کری کہ اس نے اتنے سال سے پہنے ہوئے تھے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس پہ کتنی زکات رہ گئی ہے, تو ہو سکتا ہے اس سونے کی قیمت سے زائد اس کے اوپر زکات آ چکی تھی. دوسرا یہ کہ ڈر گئی. اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سونا پہن نہیں سکتے, چاندی پہن نہیں سکتے. جس کے پاس ہے حلال کمائی کا ہے, اللہ کی نعمت کے لیے, تحدیث نعمت کے لیے پہنتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر دکھاوے کے لیے اور زکوٰۃ دیے بغیر پہنتا ہے تو وہ تو پھر ہر لحاظ سے برا ہے, اس میں تو پھر آپ کوئی سونا نہیں کچھ اور بھی پہنیں گے تو اس کا نقصان ہوگا. یہاں سونے کی بات پوری ہوئی, کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے پاس اس بارے میں؟ کیونکہ موسٹلی عورتوں کا مسئلہ یہی ہے. اگلی باتیں جو ہے اس کا تعلق تو آج کل کے مردوں سے بھی نہیں رہا, لیکن کچھ تجارت کی چیزیں آگے ہم پڑھیں گے الحمدللہ. چلیے پھر آگے چلتے ہیں. اموال الزکاتی, مال تجارت, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو اس میں بالکل ان اویئر پایا, کیونکہ ہمارے ہاں جب دین کو اس طرح نہیں پڑھا جاتا جس طرح کے عمل میں ڈھلے, تو لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں کئی سالوں سے, باپ دادا کے وقت سے, لیکن ان کو کئی مسائل نہیں پتہ ہوتے. تو اس کو ہم دیکھیں گے. سال کے آخر میں سارے مال تجارت بما منافع کی قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. مثال دیتی ہوں کہ کسی کے پاس سٹور ہے, گروسری سٹور رکھ لیں بالفرض, یا کوئی کپڑے کا بزنس کرتے ہیں. اب وہ اس کے اندر دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ہر کاروبار میں ایسے ہی ہوتا ہے. ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو چیزیں بکتی ہیں, اور ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بکنے میں ہیلپ کرتی ہیں لیکن ان کی بھی ویلیو ہوتی ہے. کل اگر وہ بزنس کو ختم کرتے ہیں تو بعض دفعہ وہ اس کے جو فکسچرز ہوتے ہیں, اسٹینڈز ہیں, کوئی بینک مشین ہے, وہ بھی بیچتے ہیں. تو وہ چیز جو بکتی ہے وہ سال کے اینڈ پہ اس کی اس وقت کی قیمت اور جو اس پہ منافع ہو, یعنی کہ قیمت خرید بلکہ قیمت فروخت. کوئی لیتا کوئی چیز 10 روپے کی اور بیچتا وہ آگے سے 12 روپے کی ہے, تو اینڈ آف دا ایئر وہ اپنے گروسری سٹور میں یا اپنے کپڑے کے کام میں کاؤنٹ کرے گا کتنا کپڑا ادھر رکھا ہوا ہے, اور اس کی قیمت لگائے گا کہ جتنے کا لیا, سال ہے کہ اس نے 1,00,000 روپے کا لیا تھا, اب اس کو لگتا ہے کہ 1,20,000 کا میں یہ بیچوں گا, تو وہ 1,20,000 اپنی منی کاؤنٹ کرے گا. لیکن اس میں وہ پھر اپنے وہ فکسچر اور وہ جو چیزیں جس کی کوئی ریسیل ویلیو نہیں ہوتی اس کو نہیں کرے گا, اور اس کے اوپر زکات دی جائے گی. ایک تو وہ جو پیسہ لے چکا, اور دوسری چیز جو ہے کہ وہ پیسہ نہیں لے چکا. اس کو دیکھتے ہیں اور پھر کوئی سوال ذہن میں آتا ہے تو بات کر سکتے ہیں. ان ابی عمر ابن خماس ان ابی ہی قال, كنت ابيع الادم والجواب فمر بي عمر بن خطاب رضي الله عنه فمر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ادي صدقه مالك فقلت يا امير المؤمنين انما هو الادم قال قومه ثم اخرج صدقته. حضرت ابو عمر بن خماس رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑے اور تیر کے ترکش فروخت کرتا تھا, یعنی لیدر اور ساتھی تیر بنا کے ترکش فروغ کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. میں نے عرض کیا ہے امیر المومنین, یہ تو فقط چمڑا ہے, یعنی پیسے نہیں ہیں میرے ہاتھ میں, یہ تو چیز ہے. حضرت عمر نے فرمایا اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکوٰۃ ادا کرو. اسے شافعی, احمد, دارقطنی اور بیہقی نے روایت کی. اب اس میں کتنے مال پہ لگائیں, کتنا روس ہے, تو وہی چیز مال تجارت کا نصاب اور شرح نقدی ہی کا نصاب اور شرح، یعنی حاضر وقت میں اگر جو آپ دکان پہ یا آپ کی شاپ پہ سامان ہے وہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی قیمت سے ہو، جو آج کے دور میں آپ مثال کر سکتے ہیں نا، ایک تولہ پتہ نہیں کتنے کا آتا ہے چاند سونے کا آج کا، کوئی بھی مثال لے لیں، مثال ہے کہ ایک تولہ جو ہے وہ 1000 روپے کا ہے، تب 1000 روپے کا ایک تولہ ہے تو 7.5 تولے جو ہوں گے یہ تقریباً 75,000 بن جائے گا نا، تو 75,000 روپے کا اگر ویلیو ہے اس کے سامان میں تو اس کے اوپر کی پھر وہ زکات دے گا، اس سے کم ہے تو پھر نہیں دے گا. اور دوران سال میں مال تجارت کی مقدار اور قیمت میں کمی بیشی کا لحاظ کیے بغیر زکات دیتے وقت سارے مال تجارت کی مقدار اور قیمت کو پیش نظر رکھا جائے گا. بات واضح، انڈرسٹینڈ کر کے آپ لوگ نا، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ چیز بہت کم لوگ کرتے ہیں. بعض لوگ اپنے ہاتھ میں مال کی تو زکات نکالتے ہیں جو بھی پروفٹ کی صورت میں آتا ہے کچھ ہے، لیکن جو سامان رکھا ہوا ہے، اب اس میں آپ دیکھیں کہ دکانداری کاروبار میں کیا ہوتا ہے، چیزیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں. آج آپ نے 20,000 کا سامان خریدا، اللہ کی تو رحمت سے وہ بک گیا 2 ماہ میں، اب اس کا تو خود بخود پیسے کی صورت میں آ گیا. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اینڈ آف دا ایئر آپ کے سامان میں پڑی رہتی ہیں. بعض دفعہ کچھ بلاکنگ ہوتی ہے، بعض دفعہ کچھ چیزیں چلتی ہیں، لیکن اب آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ نے چونکہ 2 مہینے پہلے یہ خریدا تھا تو آپ نہیں، بس جب آپ نے سال کا اینڈ کیا ہوا ہے اس دن جو آپ کے پاس ہے، چاہے آپ نے پھر کب خریدا ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیے، الزرع والثمار، غلہ اور پھل. زرع جو ہے نا یہ ذرا سے، زراعت سے، اور ثمار پھل. اب آپ کے اور ہمارے تو چونکہ یہ ٹاپک کی نئی چیزیں ہوتی، لیکن علم کے لیے تو ان چیزوں کو سیکھنا بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور کبھی کسی ایسے بندے سے جس کا زمینداری سے تعلق ہے تو ان کو یہ چیزیں آپ بتا سکتے ہیں کہ زمین کی پیداوار میں سے گندم، جو، کشمش اور کھجور پر زکات ہے. یہ چار چیزیں. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، انما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ فی ہذہ الاربعۃ الخنتۃ والشعیر والزبیب والتمر. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے درجہ ذیل 4 چیزوں میں زکوٰۃ مقرر فرمائی ہے، گندم، جو، کشمش اور کھجور. اسے دارقطنی نے روایت کیا، اس دور میں یہی اگتی تھی اور اس کے لیے خاص طور پہ بات ہو گئی. زمین کی پیداوار کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 5 وسق یعنی 725 کلو گرام ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فی حب ولا تمر صدقۃ حتی تبلغ 5 اوسق. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک غلے اور کھجور کی مقدار 5 وسق یعنی تقریباً 20 من یا 725 کلو گرام تک نہ ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں. اسے نسائی میں روایت کیا. اب دیکھ رہے ہیں کہ کم سے کم نصاب مقرر کرنا اصل میں چھوٹے زمینداروں یا چھوٹے کاروباری جن کے بزنس ابھی بہت سمال ہے تو ان کو ایک رخصت دی جا رہی ہے نا. یہ نہیں کہہ دیا کہ پہلے ہی دن اگر ایک تمہارے پاس 1000 کا بھی سامان ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ دو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو زکوٰۃ کا نظام بناتا ہے وہ کوئی ظلم کا نہیں ہے. یہ آج کے اس ٹیکس سسٹم سے بالکل اپوزٹ ہے کہ جس میں آپ کماتے ہیں تو فوراً زکوٰۃ لگتی ہے. پیچھے بھی ہم یہ بات کر چکے کہ آج کے سسٹم میں ارننگ یعنی کمائی کے اوپر زکوٰۃ ہے. جو جتنا کماتا ہے اتنی ٹیکس کی ریشو بڑھ جاتی ہے، لیکن اسلام کے اندر ارننگ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ایک ہاتھ سے لو دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دو یا اللہ کے راستے میں دیتے ہو. ہاں جو تھوڑا بہت جمع رکھو گے ایک سال تک اس پہ زکوٰۃ ہوگی. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر کتنا یعنی اسلام نے اس کے اندر چوائس دی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اگر لوگ یہ چیز نہ کریں تو اس کے اندر کتنی یعنی ایک ان کے اوپر قباحت ہے. قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے شرح زکوٰۃ 10واں حصہ ہے جسے عشر کہتے ہیں. قدرتی ذرائع یعنی پانی کا خرچہ نہیں دینا پڑتا، کوئی ٹیوب ویل، کوئی بجلی کا خرچہ نہیں، ایسی زمینوں کو عموماً بارانی زمینیں کہتے ہیں، یعنی بارش کے پانی کے ساتھ ہی چلتی ہیں، تو چونکہ اس کے اندر خرچہ نہیں آتا تو 10% لیا جاتا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے، مصنوعی ذرائع مثلا کنواں، ٹیوب ویل، نہر وغیرہ سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے شرع زکات 20% یعنی نصف شرع کم ہو گیا نا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر خرچ کی آ رہی ہیں چیزیں۔ ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ دین کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی پہ کوئی ظلم بھی نہیں کیا۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فیما سقط السماء والعیون او کان اثری العشر وما سقیا بالنتھ نصف العشر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس زمین کو بارش یا چشمے پانی پلائے یا زمین تر و تازہ ہو تو اس کی پیداوار سے 10% زکات ہے، اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے اس میں نصف عشر یعنی 20% زکات ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو بات بالکل واضح ہے، یہ بھی کھجوروں اور انگوروں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے خرص کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ خرص کس کو کہتے ہیں؟ کہ درختوں کے اوپر لگے ہوئے پھل کو ایسٹیمیٹ کر لینا۔ اب کوئی ایک ایک اورنج تو نہیں جا کے گنے گا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ جب وصول کرنی ہوتی تو اس سے پہلے کسی کو بھیجتے اور وہ گن کے آتا کہ اس وقت پھل اتنے آئے ہیں۔ ایسے ہی ایک صحابی تھے جو ایک موقع پہ یہود کی زمینوں پہ سے کتنے گئے تو انہوں نے ان کو رشوت دینے کی کوشش کی کہ رشوت دے کے یہ کہہ دیں کہ کم زکوٰۃ، کم آیا ہے پھل تاکہ کم زکوٰۃ ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کی طرف سے آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے پیارا ہے، اور ان لوگوں کی طرف آیا ہوں جن سے مجھے سب سے زیادہ غصہ ہے، لیکن نہ کسی کی محبت اور نہ کسی کا غضب غصہ مجھے اللہ کے دین کے معاملے میں کمی بیشی کرنے پہ مجبور کرے گا۔ اور یہ چیز وہ چیز خرچ ہوتی ہے، اوپر ہی لگنا ایسٹیمیشن۔ کھجوروں کی زکوٰۃ خشک کھجوروں سے اور انگوروں کی زکوٰۃ خشک انگور سے ادا کرنی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ وزن کا فرق ہو جاتا ہے نا، خشک کھجوریں ہلکی ہوں گی نا اور گیلی جو رطب ہوتی ہیں وہ بھاری ہوتی ہیں، اسی طرح انگور جب گیلے ہوتے ہیں، عام فریش گریپس تو وہ ہیوی ہوتے ہیں لیکن خشک جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی رخصت ہے۔ عن الطاب بن اسید رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی زکاۃ القروم انہا تخرس کما یخرس یخرس النخل ثم تؤدی زکاتہ زبیبا کما تودی زکاۃ النخل تمرن۔ حضرت عطاب بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کی زکوٰۃ اسی طرح خرص کے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا جس طرح کھجوروں کی زکوٰۃ خرص کے طریقے سے ادا کی جاتی ہے، نیز انگور کی زکوٰۃ کشمش یعنی خشک انگور سے ادا کی جائے گی جس طرح تر کھجوروں کی خشک کھجوروں سے دی جاتی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ کھجور یا انگور پک جائے تو کاٹنے سے پہلے وزن کا اندازہ لگانا کہ خشک ہو کر کتنا باقی رہ جائے اسے خرص کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مقدار کا تعین خرص سے ہوگا لیکن ادائیگی خشک پھل سے ہوگی۔ چونکہ وسائل آمدنی یعنی زمین پر زکوٰۃ نہیں بلکہ وسائل آمدنی سے حاصل ہونے والی آمدنی پر زکوٰۃ ہے، لہذا کارخانے یا فیکٹری کی مشینری، ڈیری فارم کے مویشی اور کرائے پر دیے گئے مکانات وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی پر حسب شرائط زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وہی بات کہ جو چیز وسیلہ بنتی ہے آمدنی کا وہ الگ چیز ہوتی ہے، اور جو چیز خود آمدنی ہوتی ہے وہ مختلف چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح الاصل شہد، شہد کی پیداوار سے عشر ادا کرنے کا حکم، کیونکہ اب شہد نہ تو کوئی زمین سے اگنے والی چیز ہے نہ فیکٹریوں میں لگتا ہے، لیکن ایک نیچرل ذریعے سے بنتا ہے نا، تو دل میں سوال اٹھ سکتا تھا کہ کیا اس کو بھی 10% دیں یا کم دیں، اس کا کس سے تعلق ہے؟ تو اس لیے اس کے لیے الگ بات کر دی گئی، اور حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے کہ شہد کی پیداوار سے عشر ادا کرنے کا حکم، قیاس کیا اس کو زمینی پیداوار پہ، کیونکہ نیچرل سورس ہے نا. ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ اخذ من الاصل الاشرا. حضرت عبداللہ بن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے شہد سے عشر لیا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. میں اس کو پڑھتے ہوئے اپنے اندر ایک بڑی ٹھنڈک محسوس کر رہی تھی. ایک بات اللہ کے نبی کی زبان کی مل جاتی ہے نا تو بات ختم ہو جاتی ہے. لمبی چوڑی باتیں یہ کریں وہ کریں, کتنے ذہن میں الجھنے کتنے اشکال ہوتے ہیں نا. لوگ ذہن میں سوال اٹھا کے آتے ہیں, جو ہی ان کو ایک دلیل بتا دیجیے مطمئن ہو کے چلے جاتے ہیں. یہی ہمارے دین کا حسن ہے کہ جس چیز کی دلیل مل گئی اس کے اوپر بس انسان خاموشی سے عمل کرنے کا ذہن بنا لے. اور یہی ذہن ہونا چاہیے کہ ان باتوں کو سن کر ایک انسان یہ نیت کر لے کہ میں اب ان کو انشاءاللہ اپنے عمل میں لاؤں گا. سمجھ آئے حکمت نہ آئے یہ بات کی بات ہے. اگلی چیز ہے ار رکاز والمعادن. رکاز اور معادن. رکاز کیا ہے؟ سونا. زمین کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے نکل آتے ہیں, کبھی کبھی آپ نے سنی ہوں گی, کہانیاں پڑھی ہوں گی, فلاں نے زمین لی پھر کھودا تو اس میں سے سونے کی دیگیں نکلی. پہلے دور میں لوگوں کے پاس بینک نہیں تھے, کوئی اکاؤنٹس ایسے نہیں تھے کہ جہاں وہ اپنی چیزیں ڈپازٹ کریں, تو اپنی ہی زمین میں کھودتے تھے. ویسے کبھی آپ سوچیں تو بڑا نیچرل طریقہ ہے, اپنا گھر تو اپنا. میں سوچتی ہوں کہ پہلے دور کے لوگ بہت پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن بہت زیادہ ان کی باتیں جو تھی عقل مندی کی ہوتی تھی. اپنے گھر میں بیٹھے وہیں سو رہے ہیں, اسی زمین پہ سو رہے ہیں, نیچے اگر کوئی کھڑا کھدا ہوا کھودا ہوا تو کوئی چور کہاں آئے گا اور کیسے ہوگا, کیسے نیچر کیسے. میں سوچتی ہوں کہ انسان کی حفاظت کرتی ہے نا. آپ کوئی آپ کہیں جی آپ بینک بنا کے بھی لوگ غیر مطمئن ہوتے ہیں, کوئی ڈاکو نہ آ جائے, کوئی چوری نہ کر دے, کوئی دس اینڈ دیٹ. تو اس دور میں زمین میں کرتے تھے. اور معادن جو ہے یہ زمین کے اندر مائنس جو ہوتی ہیں, معدنیات جس کو ہم بولتے ہیں, پہاڑوں کی تہوں سے جو نکلتی ہیں, ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کسی آپ کا تو نہیں نکلا کبھی کوئی زمین میں سے خزانہ ہے. مجھے یہاں ایک کہاوت بھی یاد آ رہی ہے, ایک کہانی میں نے ایک پڑھ کے سنائی تھی مدد آف بلیور میں ایک دفعہ, کہ ایک شخص کی زمین تھی تو اس نے خریدی, اس نے بیچ دی. جب بیچی تو اس نے اس کو کھودا کسی وجہ سے, تو اس میں سے سونے کی کوئی دیگ یا پتہ نہیں کیا کچھ نکل آیا. اب ایمانداری کتنی تھی کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے تو تم سے صرف زمین کے پیسے لیے, تو یہ میری نہیں ہے, یہ اس کو واپس کر رہا ہے سونا. وہ کہتا ہے میری نہیں ہے یہ, میں کیوں لوں, میں تو تمہیں بیچ چکا, اب تو یہ سود ہوگا اگر میں نے بیچی ہوئی چیز پہ نفع لیا. خیر دونوں کا مقدمہ چلا, جو مسلم حکمران تھے اس وقت کے قاضی ان کے پاس گئے, تو انہوں نے اس کا بہت ہی اچھا حل ڈھونڈا. کیا ڈھونڈا ہوگا؟ آتا آتا آپ ہوتے تو کیا کرتے جی, رم آپ ہوتی قاضی یا تو کیا کرتی, سوری عمبر جی آدھا آدھا کرتی, الفت آپ ہوتی تو کیا کرتی, آدھا آدھا کرتی. کتنے لوگ ہیں جو آدھا آدھا دینے والے ہیں؟ اللہ کی راہ میں سارے ہی دے دیتے. انہوں نے کہا کہ قاضی نے کہا کہ کیا تمہاری بیٹی ہے؟ اس نے کہا ہے. دوسرے سے پوچھا تمہارا بیٹا ہے کہاں ہے؟ کہا چلو دونوں کی شادی کر دو اور یہ زیور ان کو دے دو. دیکھیں ایک ہی جگہ سے دونوں چیزیں نکل آئی نا. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزوں کے بارے میں کیا حکم ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جانور سے جو زخم پہنچے اس کا کوئی بدلہ نہیں. یعنی نہ چلتا کسی کا کتا اگر کسی دوسرے کو کاٹ لے تو اب اس کو اس کے اوپر سود ہی کریں گے, ہاں وہ زبردستی جان کے اس کے اوپر چھوڑے تو پھر ہوگا. ہاں اگر کوئی شخص کنواں کھدوائے اور دوسرا اس میں گر جائے تو اس کا بھی کوئی بدلہ نہیں, یعنی وہ اس پہ بھی سود نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے وہ کنواں کسی دوسرے کے لیے تو نہیں کھڑا کھدایا تھا, وہ تو خود ہی گر گیا. اسی طرح اگر کوئی شخص اجرت, یعنی اجرت سمجھتے ہیں ہم لوگ قیمت مزدوری جو ہوتی ہے, اجرت پر معدن کان, یہ کان نہیں ہے جو میرا اور آپ کا ہے, یہ زمین کے کان ہے, کان کھدوائے اور اس میں مزدور مارا جائے, یعنی ڈگنگ کرتے ہوئے کوئی چیز پہاڑ پھوڑتے ہوئے اندر مزدور مارا گیا, تو اس کا بھی بدلہ نہیں. اب دیکھیے کہ یہاں سے آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں یہ جو سو سسٹم ہے, مجھے پڑھتے ہوئے ہنسی آ رہی تھی کہ میں نے بہت پہلے ایک چیز پڑھی تھی کہ ایک شخص نے تو انہوں نے میک ڈونلڈ پہ سو کر دی امریکہ میں, کیوں کہ ان کے کھانے کھا کے میں موٹا ہو گیا. تو یہ نہیں پوچھا کہ کتنا کھاتے تھے اور کیوں کھاتے تھے. تو آپ دیکھیں آج چھوٹی چھوٹی بات میں سو کا رواج ہے, ذرا کسی کی گاڑی کو ہٹ کر گیا سو ہو گئی, کسی کی چیز خراب ہو گئی. اسلام بہت پیارا بھائی چارہ دیتا ہے. تو ایسی کسی چیز میں جس میں اگلے کی نیت نہیں ہے, ایکسیڈنٹ ہے, اللہ کے فیصلوں کو قبول کرو تو اس پہ دوسرے پہ جبر نہیں. اور جو لوگ اللہ کے فیصلے نہیں مانتے پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈاکٹروں پہ سو کر رہے ہیں اور کہیں نرسوں پہ سو ہو رہی ہے, اور اس سو کے ڈر میں بعض دفعہ لوگ پورے کرک ہو جاتے ہیں, ان کی زندگیاں تک نیلام ہو جاتی ہیں, وہ کر ہی نہیں پاتے اس کو پورا. اسلام میں یہ ظلم نہیں ہے. پھر آگے اصل موضوع ہے ہمارا, اور دفن شدہ خزانہ یعنی رکاز دریافت ہونے پر 20% زکات ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب رکاز کے لیے نصاب کا تعین سنت سے نہیں ہے, سمپل سی بات بتا دی کہ آپ نے زمین خریدی یا کہیں سے بھی آپ کو ایک سونے کی دیکھ ملی, جب مل گئی اس کا 20% دے دیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوگا, اگلے سال بس پھر 2.5% ہوگا. فرسٹ ٹائم 20% ہے, جتنا بھی ہے, تھوڑا ہے تو زیادہ ہے, جو بھی ہے اس کے اوپر زکات دے دی جائے گی. معدن یعنی کان کی آمدنی پر زکات ہے. ان ربیۃ ابن ابی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ان غیر واحد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتا لبلال ابن حارث المزنی معدن القبلیۃ وہی من ناحیۃ الفروع فتلک المعادن لا یوخذ منها الا زکاۃ الی الیوم. رواہ ابو داؤد. حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن بعض دوسرے صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث مزنی کو قبلیہ, یہ جگہ کا نام ہے, ان کو قبلیہ کی کانیں جاگیر میں عطا فرمائی. یہ جگہ فرا کی جانب ہے, ان کانوں سے آج تک سوائے زکات کے کچھ نہیں لیا گیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یعنی زمین سے جو چیزیں کھودی جاتی پھر اس میں زکات لی جاتی ہے, کیونکہ اس میں یہ بھی تو ایک ایسٹس ہے نا, ذخیرے ہوتے ہیں, یہ آپ کی جائیداد ہوتی ہیں, تو لہٰذا ایسی بھی چیزوں پہ رکھے جائیں گے. معدن کی آمدنی پر زکات ادا کرنے کے لیے حدیث میں نصاب اور شرح کا ذکر نہیں, البتہ فقہا نے زکات کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی شرح پھر 2.5% مقرر کی ہے. اگلی چیز ہے المواشی, مویشی یعنی جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کے لیے زکات کا نصاب کیا ہے. 4 اونٹوں پر کوئی زکات نہیں, کم سے کم 4 اونٹ ہوں گے پھر زکات شروع ہوگی. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون خمس زود صدقۃ. حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سے کم یعنی 4 اونٹوں پر زکات نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا. 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 اونٹوں کے بعد ایک بکری زکات دینی چاہیے. کتنے لوگوں کو پتہ یہ بات ہے. 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک 1 سال کی اونٹنی دینی چاہیے. 36 سے لے کر 45 اونٹوں تک 2 برس کی اونٹنی دینی چاہیے. 46 سے لے کر 60 اونٹوں تک 3 برس کی اونٹنی دینی چاہیے. 61 سے لے کر 75 اونٹوں تک 4 سال کی اونٹنی دینی چاہیے. ٹیسٹ دے دیں آپ کو اس کا. 76 سے لے کر 90 اونٹوں تک 2 2 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے. 91 سے لے کر 120 اونٹوں تک 3 3 برس کی 2 اونٹیاں دینی چاہیے, کیونکہ جتنی اونٹنی عمر بڑھتی ہے پھر وہ قیمتی ہو جاتی ہے نا, تو جتنی زیادہ ہے اتنی بڑی عمر کی اونٹنی دینی پڑتی ہے. 120 سے زائد تعداد ہو تو ہر 40 اونٹوں پر 2 برس کی اونٹنی اور ہر 50 اونٹوں پر 3 سال کی ایک اونٹنی ادا کرنی چاہیے. کوئی شخص نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ فگرز کیا بتاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل امی تھے, لیکن یہ سارے فگرز ان کی زبان سے ہمیں ملے ہیں نا. ابھی ہم حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنی جمع تفریقیں تو مانی کی سکھا سکتا ہے. انسانوں کے پاس کوئی بھی اتنا ساؤنڈ نالج نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر ایک کو اس کا حساب دے, حق دے. اور یہی چیز ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے کہ کئی چیزیں جو بالکل ایک ان پڑھ شخص نے کبھی بھی کسی مدرسے کا رخ نہیں کیا, اس کی زبان سے سن کے پھر لوگ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولتے تھے. آئیے طویل روایت اس کو دیکھتے ہیں. ان انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليؤتها ومن سئل فوقها فلا يؤتي في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مهاد أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة تروقة تروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جسعة فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنت لبون أنثى. یہاں بھی یہ بنتان تھا تسنیہ ہے یہ. فَإِذَا بَلَغْتَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ تَرُوقَةَ الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يقم معه إلا أربع من الإبل وليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في صائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومية شاة فإذا زادت على عشرين ومية إلى ميتين إلى ميتين شاتان فإذا زادت على ميتين إلى ثلاثمية ففيها
ثلاث
شيات
فإذا زادت على
ثلاث مئات ففي كل مئات شاد فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. یہاں ربوہا سے مراد اس کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف بات دی جائے گی. وَفِرْ رِقَّتِ رُبُعُ الْعُشْرِ فَإِن لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْئِينَ وَمِيَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا. فائدہ ہوتا ہے عربی پڑھنے سے, دہراتے ہیں بعد میں جا کے ضرور دیکھا کریں دوبارہ. ہاں, حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں بحرین کا حاکم مقرر کیا تو ان کو یہ احکامات لکھ کر دیے, شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم والا ہے. یہ وہ زکوٰۃ ہے جو رسول اللہ نے مسلمانوں پر مقرر کی اور جس کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا, بس اس حکم کے مطابق جس مسلمان سے زکوٰۃ مانگی جائے وہ ادا کرے اور جس سے زیادہ مانگی جائے وہ ہرگز نہ دے. 24 اونٹوں میں سے یا ان سے کم پر ہر 5 میں ایک بکری دینی ہوگی, 5 سے کم میں کچھ نہیں. جب 25 اونٹ ہو جائیں تو 35 اونٹوں تک تو ان میں ایک برس کی اونٹنی دینا ہوگی. جب 36 اونٹ ہو جائیں تو 45 تک تو ان میں 2 برس کی اونٹنی دینا ہوگی. جب 46 اونٹ ہو جائیں تو 60 اونٹوں تک تو ان میں 3 برس کی اونٹنی جفتی کے لائق دینا ہوگی. جفتی کے لائق ہم رہے کہ جو بچے میچور ہو چکے ہیں, جو بچہ پیدا کر سکتی ہے. جب 61 اونٹ ہو جائیں تو 75 اونٹوں تک تو ان میں 4 برس کی اونٹنی دینا ہوگی. جب 76 اونٹ ہو جائیں تو 90 اونٹوں تک ان میں 2-2 برس کی 2 اونٹنیاں دینا ہوگی. جب 91 اونٹ ہو جائیں تو 120 اونٹوں تک تو ان میں 3-3 برس کی 2-2 اونٹنیاں جفتی کے قابل دینا ہوگی. جب 120 اونٹوں سے زیادہ ہو جائیں تو ہر 40 اونٹوں میں سے 2 برس کی اونٹنی اور ہر 50 میں سے 3 برس کی اونٹنی دینا ہوگی. اور جس کے پاس 4 یا 4 سے کم اونٹ ہوں تو ان پر زکوٰۃ نہیں, مگر جب مالک اپنی خوشی سے کچھ دے. جب 5 اونٹ ہو جائیں تو ایک بکری دینا ہوگی, اور جب جنگل میں چرنے والی بکریاں 40 ہو جائیں تو 120 بکریوں تک تو ایک بکری دینا ہوگی. جب 120 سے زائد ہو جائیں جب 120 سے زائد ہو جائے تو 200 تک 2 بکریاں دینی ہوگی. جب 200 سے زائد ہو جائیں تو 300 تک 120 تو 300 تک تو 3 بکریاں دینی ہوں گی. جب 300 سے زائد ہو جائیں تو ہر سینکڑے کے پیچھے ایک بکری دینا ہوگی. جب کسی شخص کی چرنے والی بکریاں 40 سے کم ہو تو ان میں زکوٰۃ نہیں, مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اور چاندی میں 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا, بشرطے کہ 200 درہم یا اس سے زیادہ چاندی ہو. لیکن اگر 190 درہم یا 199 برابر چاندی ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی, لیکن اگر مالک اپنی خوشی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں بھی ہوتی تو تب دے دے, یا جتنی ہے اس سے زیادہ دے دے تو انشاءاللہ اسے اس کو اجر ہی ملے گا. بہت زیادہ ناپ تول کے دینے سے بات نہیں بنتی. اب اس حدیث میں جو باتیں ہم نے اونٹوں کی دیکھی اسی کے ساتھ بکریوں کی بھی دیکھی, تو ہمیں جب بکریوں کے بارے میں یہاں مسائل پتہ چلے کہ 40 سے کم بکریوں پر زکوٰۃ نہیں, 40 سے لے کر 120 بکریوں تک ایک بکری زکوٰۃ ہے, 121 سے لے کر 200 بکریوں تک 2 بکریاں زکوٰۃ ہیں, 201 سے 300 تک 3 بکریاں زکوٰۃ ہیں, 300 سے زائد ہوں تو ہر 100 بکری پر ایک بکری زکوٰۃ ہے. نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. جس طرح بکری کا نصاب ہے یہی پھر بھیڑوں کا بھی ہے, یعنی بکری کی جو مختلف قسمیں ہوں گی. اب پیچھے رہ گئی تیسرا جانور گائے, تو اس کے لیے 30 سے کم گائیوں پر زکوٰۃ نہیں. 30 گائیوں سے 1 سال کا بچھڑا یا بچھڑی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. 40 گائیوں پر 2 سال کا بچھڑا یا بچھڑی زکوٰۃ ہے. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی 30 من البقر تبیع
أو طبية
وفي كل أربعين
مسنة. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 گائیوں میں سے ایک سال یا بچڑا، 30 گائیوں میں سے ایک سال کا بچڑا یا بچڑی، یعنی کوئی بھی دے سکتا ہے میل یا فیمیل، جو دوسرے سال کی عمر میں ہو، 40 گائیوں میں سے 2 سال کا بچڑا یا بچڑی جو تیسرے سال کی عمر میں ہو، زکات ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا. 60 گائیوں پر 2 بچڑے یا 2 بچڑیاں جو 2 سال کی عمر میں ہوں، زکات ادا کرنی چاہیے. 60 سے زیادہ گائیوں پر ہر 30 کے اضافے پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی اور 40 کے اضافے پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی ادا کرنی چاہیے. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمنی فأمرني أن آخذ من كل 30 بكرة تبيعا او طبیعۃ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ طبیع اور طبیعۃ بچے کے لیے آ رہا ہے. گائے کا بچہ پیدا ہوتے کیوں بلا؟ کیوں ماں کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے؟ اسی سے لفظ اتباع رسول ہے، یعنی جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس طرح ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کر ان کے حکموں پہ چلنے لگتا ہے. بہرحال طبیعتاً ومن کل 40 مسنتاً. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور حکم دیا، ہر 30 گائیوں پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی جو دوسرے سال کی عمر میں ہو، اور ہر 40 پر 2 سال کا بچڑا جو 3 سال کی عمر میں ہو، زکوٰۃ وصول کرو. گائیوں اور بھینسوں کا نصاب اور شرح زکوٰۃ ایک ہی ہے، کیونکہ عموماً لوگ جو گائے پالتے ہیں پھر وہ بھینسے بھی پالتے ہیں، تو ایک ہی طرح سے ہوگا. زکوٰۃ کا مذکورہ بالا نصاب اور شرح ان مویشیوں کے لیے ہے جو نصف سال سے زائد عرصہ قدرتی وسائل پر گزارا کرتے رہے ہوں. یعنی یہ جتنی بھی باتیں ہم نے پڑھی، یہ کن مویشیوں کے لیے ہوگا؟ تقریباً 6 ماہ تک یا اس سے زائد قدرتی وسائل پر گزارا کریں، کیونکہ اگر جانور کو فیڈ بھی پورا سال ہی مالک کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر تھوڑا سا حکم نرم ہو جائے گا، کیونکہ وہ بیچارہ تو ان کا کھانا پینا ہی چلا رہا ہے، تو وہی بہت بڑی بات ہے، اور گائے تو کھاتی بھی بہت ہے. چلیے. ان بخز ابن حکیم ان ابیہ ان جدیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی کل سائمتی ابل فی 40 بنت لبون. حضرت بحث بن حکیم اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 40 اونٹوں میں سے جو جنگل میں چرنے والے ہوں، یعنی خود ہی کھا پی لیتے ہیں، 2 برس کی اونٹنی جو 3rd سال میں ہو، بطور زکوٰۃ کے ادا کی جائے گی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. وہ مویشی جو مستقل طور پر مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہوں اور ذاتی استعمال کے لیے ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ ہو. وہ مویشی جو مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہوں لیکن تجارت کی غرض سے پالے گئے ہوں، ان کی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہے. ٹھیک ہے، تو جس کا جیسا کام ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر احکامات رکھے ہیں. اس چیپٹر میں سے اگر آپ کو اور کوئی بھی بات نہ زیادہ اپنے مطلب کی لگی ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حق دار کو اس کے حق دے دیے، بانٹ کے دے دیے. کوئی سوال جو آپ کے پاس ہے اس موضوع کے متعلق ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی آپ پلیز. جن کا سوال ہے کہ پاکستان میں ساری زندگی عورتیں زیور پہنتی رہتی ہیں اور مرنے سے پہلے وہ اللہ کے نام پہ دے جاتی ہیں، تو کیا یہ ان کی زکوٰۃ کا نعم البدل ہوگا؟ میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ ان کو مسئلہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، کس درجے کی تھی، کہیں کچھ دینداروں نے جھوٹی تسلیاں تو نہیں دی تھیں. ہر بندے کا معاملہ اس کے ساتھ. ہمیں مسئلہ پتہ چل گیا، ہمیں اپنے لیے اس چیز کی فکر کرنی چاہیے. آپ میں سے کوئی بھی اس چیز کا انتظار مت کرے کہ آپ جب مریں تو اس وقت اپنے زیور ڈونیٹ کریں، وہ تو چلے ہی جانے تھے. تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی چیزوں پہ زکوٰۃ خود دینی ہوگی.